اتوار 15 مئی، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ بغداد میں دولت اسلامیہ کے خود کش حملے میں 14 افراد ہلاک، جبکہ یمن میں پولیس بھرتی مرکز پر حملے میں 25 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ کیا تشدد میں فرقہ واریت کا رنگ غالب ہے؟
فرقہ وارانہ رنگ ہے، یہ صرف فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ملے ہوئے ہیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے قریب گیس کی فیکٹری پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خودکش بمباروں کے حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذیشان حیدر۔
عراقی حکام کے مطابق آج صبح بغداد کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تاجی میں واقع کارخانے کے داخلی دروازے پر 3 کاروں میں سوار خودکش حملہ‎وروں نے دھماکے کیے، جس کے بعد مسلح افراد فیکٹری میں داخل ہو گئے۔ ان مسلح افراد نے خودکش جیکٹیں پہن رکھی تھیں اور وہاں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں سے ان کی شدید جھڑپیں ہوئیں۔ عراقی فوج کے ایک ترجمان نے خبر رسانی ادارے رائٹرز کو بتایا کہ حملہ‎وروں نے کارخانے میں گیس کے 3 ذخیروں کو نظر آتش کر دیا، تاہم اب صورتحال قابو میں ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ مغربی اور شمالی عراق کے بڑے حصے پر قابض ہے اور اس نے حال ہی میں بغداد میں کئی حملے بھی کیے ہیں۔
بھارت میں ایک صحافی کو ایک رپورٹ شائع کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ حکومتی پالیسی کے تحت یوگا سکھانے کے لیے مسلمان اساتذہ پر پابندی عائد ہے۔ پشپ شرما کی یہ رپورٹ اخبار ملی گزٹ میں شائع ہوئی تھی۔ عبید ملک۔
رپورٹ میں ایک مبینہ سرکاری دستاویز کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ گزشتہ برس یوگا کے عالمی دن پر مسلمانوں پر بیرون ملک یوگا سکھانے کے لیے جانے پر پابندی عائد تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزارت سے متعدد بار پوچھنے پر جواب ملا کہ 3,841 مسلمانوں نے یوگا ٹیچر کے لیے درخواست دی تھی اور اکتوبر 2015 تک ان میں سے کسی کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی گئی۔ پوشپ شرما پر دستاویزات کی جعل سازی کا الزام ہے، جس کی وہ سختی سے تردید کرتے ہیں۔ شرما کے مطابق انہوں نے یوگا اور دیسی ادویات کو فروغ کے لیے قائم وزارت کی جانب سے سرکاری موقف سامنے آنے کے بعد یہ خبر دی تھی۔
بنگلہ دیش کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اور ان کے دوست کے حالیہ قتل میں ملوث ہے۔ پولیس کے شعبہ انسداد دہشت گردی کے منیر الاسلام نے تفصیلات یوں بتائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہماری تفتیش کے ایک مرحلے پر ملزم شریف الاسلام نے اعتراف کیا کہ وہ انصار اللہ کی بنگلہ ٹیم کا ممبر ہے۔ وہ قتل کرنے سے پہلے ڈھاکہ آیا اور قتل میں استعمال ہونے والے دونوں ہتھیاروں کا مالک بھی ہے۔ وہ اپنے ساتھ دھماکہ خیز مواد بھی لایا تھا۔ یمن کے حکام نے بتایا ہے کہ جنوبی شہر مکلا میں ہونے والے خودکش حملے میں 25 پولیس رنگروٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے، جو پولیس ہیڈ کوارٹرز پر اس وقت کیا گیا جب رنگروٹ وہاں قطاریں بنا رہے تھے۔ چین نے اپنی عسکری پالیسیوں کے حوالے سے امریکی محکمہ دفاع کی سالانہ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دفاعی پالیسیوں کے حوالے سے جان بوجھ کر چین کی خراب شبیہ پیش کر رہا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام سے باہمی اعتماد بری طرح مجروح ہوا ہے۔ جمعے کو جاری ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین جنوبی بحیرہ چین کے متنازع پانیوں پر اپنے دعوے کو مضبوط بنانے کے لیے جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے وہاں مصنوعی جزائر کی تعمیر میں تیزی لا رہا ہے۔ فرانسیسی حکومت کی 17 سابقہ خواتین وزراء نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ سیاست میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے پر خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والی وزراء کا کہنا ہے کہ انہیں سیاست جیسے مخصوص مردوں کے ماحول میں کئی بار جنسی منافرت اور استحصال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے بقول اب یہ درگزر نہیں کیا جائے گا اور مردوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا اور اس سلسلے میں قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ اٹلی کی وزیر صحت بیٹرائس لورینزن نے ملک میں بچوں کی سہولیات میں اضافے کا اعلان کیا ہے تاکہ زیادہ بچے پیدا کرنے کے معاملے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ ایک اخبار کو دیے جانے والے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو اگلے 10 سالوں کے دوران اٹلی کی شرح پیدائش 2010 کے مقابلے میں 40% کم ہو جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بوڑھے اور شدید بیمار لوگ افراد کی تعداد میں اضافے کے ساتھ اٹلی کے جاں بلب ملک بن جانے کا خطرہ ہے۔ اور یوکرین کی گلوکارہ جمالا نے رواں سال گائیکی کے یورو ویژن مقابلے میں فتح حاصل کر لی ہے۔ یہ مقابلہ سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں منعقد ہوا۔ سبا ناز۔
روس کے سربراہ جوزف سٹالن کے دور حکومت میں کرائمیا میں ہونے والی نسل کشی پر مبنی اس گیت 1944 پر یوکرین کو 534 پوائنٹس ملے. آسٹریلیا 511 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر, جبکہ فیورٹ روس 491 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. جیت کے بعد جمالا اس مقابلے میں شرکت کرنے والی آج تک کی واحد کرائمیائی تاتاری ہیں اور ان کے سیاسی نغمے پر شو سے قبل ہی تنازع کھڑا ہو گیا تھا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. کیا پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خود پر لگے الزامات کا کل قومی اسمبلی میں جواب دے پائیں گے؟ پاکستان میں طالبان مخالف امن کمیٹیوں کے ارکان ہلاک. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط ذرا دیر میں آنے کو ہیں. سیربین میں پہلے تجزیہ کریں گے آئی ایس یا خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کی مشرق وسطی میں موجودہ حکمت عملی اور قوت کا. جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ دولت اسلامیہ نے عراقی دارالحکومت بغداد کے شمال میں خودکش حملہ کر کے 14 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. اس کے علاوہ اس نے یمن میں بھی پولیس بھرتی کے ایک مرکز پر حملہ کر کے 25 افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے. مزید تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار.
عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان ساتمان نے دارالحکومت بغداد کے قریب گیس کی فیکٹری پر کیے جانے والے حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
حاولت مجموعہ ارہابیہ عددہا ستہ من الارہابین.
ایک دہشت گرد گروپ کے 6 ارکان نے تاجی میں واقع قدرتی گیس کے پلانٹ کو اڑانے کی کوشش کی. پہلے ایک بارود سے بھری کار کو مرکزی دروازے کے ساتھ ٹکرایا گیا, پھر دہشت گرد پلانٹ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. ایک گیس ٹینک میں آگ لگا دی گئی. پھر دہشت گردوں نے دوسرے گیس ٹینک کو اڑانے کی کوشش کی, لیکن سیکیورٹی اہلکاروں نے صورتحال کو کنٹرول کر لیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے موقع پر 2 خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا, جبکہ 3 نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا.
حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں گیس فیکٹری میں کام کرنے والے اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کر لی ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے مغربی اور شمالی بڑے حصے پر قابض ہے اور حال میں اس کے حملوں میں تیزی آئی ہے. رواں سال بغداد میں کئی حملے کیے گئے, جن میں سب سے بڑا حملہ گزشتہ بدھ کو بغداد کے شیعہ آبادی والے علاقے میں ہوا, جس کے نتیجے میں 93 افراد ہلاک ہوئے تھے. دوسری جانب یمن کے بندرگاہی شہر مکالا میں ایک خودکش حملہ آور نے اپنی بارودی جیکٹ زیر تربیت پولیس اہلکاروں کی ایک قطار میں کھڑے ہو کر اڑائی, جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی اور زخمی ہونے والے 25 افراد کو مقامی ہسپتال میں لایا گیا. رواں ہفتے کے دوران مکالا شہر پر کیا گیا یہ دوسرا خودکش حملہ ہے. 500,000 سے زیادہ آبادی والے شہر پر القاعدہ نے ایک سال سے زیادہ عرصے سے قبضہ کیا ہوا ہے. یمن میں جاری تنازع کے نتیجے میں 2011 سے اب تک 20,00,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں.
عراق اور یمن میں آئی ایس کی ہلاکت خیز تازہ کارروائیاں, تفصیل آپ نے نازیہ گلزار سے سنی. آئی ایس نے پچھلے برسوں میں زمینی جنگ لڑ کر عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا تھا, مگر گزشتہ تقریباً 1 سال سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اب وہ اپنے مخالفین پر خودکش حملے کر رہی ہے. میں نے کینیڈا میں آٹوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرر اور شدت پسندی کے موضوع پر مہارت کے حامل کامران بخاری سے پوچھا کہ زمینی جنگ کے مقابلے میں خودکش حملوں میں اضافہ کیا دولت اسلامیہ کا نیا جنگی حربہ ہے؟
دیکھیں, یہ تبدیلی جو ہے یہ ان کی اوور آل ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. جب ان کے پاس ایکسپینڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو پھر وہ اس قسم کے حملے کرتے ہیں تاکہ وہ دوسری سائڈ کو یہ بتا سکیں کہ بھائی جنگ کی کاسٹ کیا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر بڑے عرصے سے جو ہے فضائی حملے ہو رہے ہیں. فضائی حملوں میں ان کا یہ تخمینہ لگانا ذرا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ اسیوم کرنا ہمیں پڑے گا کہ ان کو نقصان کسی نہ کسی حد تک ہو رہا ہے. تو اب اس میں جو ان کی اب مزید کارروائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خودکش حملے ہو رہے ہیں نہ صرف عراق اور شام کے اندر بلکہ ٹرانس کانٹیننٹل حملے بھی ہو رہے ہیں. تو اب اگر رمادی کو لیا جائے تو رمادی کا جو لاس ہوا ہے جو عراقی حکومت نے داعش سے رمادی کو واپس لے لیا تو اس کے بعد ان کی جو اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو وہاں جو فوجی ہیں اور جو ان کی فورسز ہیں عراقی حکومت کی چاہے وہ ان کی ریگولر آرم فورسز ہیں یا الائڈ ملیشیاز ہیں وہ سیٹل نہ ہو پائے اور اس وجہ سے وہ اس قسم کے حملے کرتے ہیں جہاں پر فرنٹل حملہ تو کرنے کی ان کے پاس شاید صلاحیت اس وقت نہیں ہے اور نہ ہی فرنٹل حملہ کو ریزسٹ کرنے کی ہے. تو انہوں نے ایک آرڈرلی ودرال کر کے تو سوچی سمجھی منصوبے بندی کے تحت کہا کہ بھائی یہ جب ان کو ہم خودکش حملوں سے سافن اپ کریں گے جب یہ خودکش حملہ کر رہے ہیں تو اس دو تین جو ہے اس کے ان کو فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خودکش حملہ جو ہوتا ہے اس میں اتنے آپ کا ان پٹ نہیں ہوتی, اس اثنا میں آپ پھر سے جو ہے چڑھائی کرنے کی وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں, آپ جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں, آپ کو کچھ ٹائم مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس دوران خودکش حملہ نہیں کرتے تو دوسری جانب کو یہ آپ ایک میسج بھیج رہے ہیں کہ بھائی داعش جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کمزوری کو چھپانا, دوسرا یہ ہے کہ ان کو سیٹل نہ ہونے دینا, اور پھر یہ کہ وقت مل جاتا ہے آپ کو کہ آپ دوبارہ سے جو جگہ آپ نے کھو دی ہے اس کو دوبارہ سے پھر جو نا حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی اس کی تیاری آپ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اسٹریٹجی ہے فی الوقت.
اچھا, بعض اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ کو جو ہتھیار سپلائی ہوتے تھے وہ جو رسد ان کو ملتی تھی وہ متاثر ہوئی ہے, یہ کس حد تک صحیح ہے؟
دیکھیں این ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو کیونکہ جو سپلائی چین کی انٹروڈکشن تو امریکہ کا ایک بہت بڑا ہدف ہے, بالخصوص جو ترکی سے سپلائی چین آ رہی تھی. تو اگر ویپنز کی ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے, سب جو ایمینیشن ہے ان کو اس طرح سے نہیں مل رہا, تو ظاہر ہے ان کی ملٹری کارروائی جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. جو کنونشنل وار ہے اس کے اندر آپ کو بندوقیں اور آرٹلری شیل جو دیگر جو ہے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک طرح بڑے پیمانے کی کارروائی ہوتی ہے. یوں سمجھیں کہ جب تک وہ دوبارہ اس طرح کی صلاحیت حاصل نہ کر سکیں تو اس اثنا میں وہ خودکش حملے کر کے اپنے آپ کو جو مینٹین کر رہے ہیں میٹل سپیس کے اندر.
کامران بخاری صاحب, جیسا آپ نے کہا کہ امریکہ کی تو یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ان کی رصد بند کی جائے اور ان کو ہتھیار نہ مل سکے, اور ممکن ہے کہ اس میں اسے کامیابی بھی ہوئی ہو, لیکن یہ پورا جو ایک بہت بڑا کوئلیشن بنا ہوا ہے, مغربی اتحاد جو بنا ہوا ہے آئی ایس ایس کے خلاف, وہ بظاہر کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا ہے یا اس کو ختم کرنے میں یا بہت زیادہ کمزور کرنے میں. اس کے علاوہ ترکی, سعودی عرب اور دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں. اس کے باوجود یہ اب تک نہ صرف یہ کہ سرگرم ہیں بلکہ اب بھی خاصا علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیں اس کا سبب جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ پسپائی ہونا وہ تو ایک طرح سے قدرتی عمل بھی ہے, کیونکہ کبھی جو ہے کوئی بھی فورس ایسی نہیں ہوتی کہ جو جیتتی جائے اور اس کو ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن اگر ان کو پوری طریقے سے جو ہے کلا کمان کرنا ہے تو پھر وہ جو جیو پولیٹیکل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ سالو ہو نہیں پا رہے, وہ بہت مشکل ہے. جو ترکی اور سعودی عرب ہیں ان کا جو یوں کہیے کہ جو پرائیورٹی ہے وہ داعش نہیں ہے, وہ اسد حکومت کا تختہ الٹنا ہے. تو اس وجہ سے سیریا کے اندر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو پا رہی. پھر یہ ہے کہ کوئی فورس نہیں ہے نا جو ان کو پوری طریقے سے ڈس لاج کر سکے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ٹیکٹیکل جو ہے لاسز تو ہو رہے ہیں, جیسے جو ہے کردوں کے خلاف سیریا کے اندر اس فرنٹ پہ ان کو جو ہے نا کچھ نقصانات ہوئے ہیں, رقہ کے قریب, حلب کے قریب, لیکن یہ کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ ایسی قوت نہیں ہے جو ان کو ان کی جڑ سے پھاڑ سکے, کیونکہ کوئی بھی ملک فوجی وہ انٹروینشن نہیں کر رہا. پھر یہ ہے کہ جو قوتیں ہیں وہ کسی اور جانب لڑ رہی ہیں. اسی طریقے سے عراق میں اگر آپ لے لیں تو جو سیاسی حالات ہیں, جو سنی کمیونٹی ہے وہاں کی, وہ ابھی بھی داعش کے ساتھ ہے بیشتر حد تک. تو جب تک وہ جو پولیٹیکل مسئلہ ہے کہ پاور شیئرنگ کا بغداد کے اندر جب تک یہ نہیں ہوگا تو پوری طریقے سے وہ جڑ سے اکھاڑنا یا ان کو ڈیگریڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا.
اٹوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرر اور شدت پسندی کے موضوع پر مہارت رکھنے والے یہ تھے کامران بخاری, جن کا کہنا تھا کہ خودکش حملے دولت اسلامیہ کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے. بعض مبصرین کے مطابق آئی ایس شام اور یمن میں جاری خانہ جنگی میں ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت کا فائدہ اٹھا کر فرقہ واریت کو ہوا دے رہی ہے۔ میں نے مشرق وسطی بالخصوص سعودی عرب کے امور کے ماہر اور سینئر صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ موجودہ صورتحال میں فرقہ واریت کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔
جو فرقہ وارانہ رنگ ہے یہ صرف فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ملے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب داعش کے خلاف ہے، لیکن ساتھ ساتھ سعودی عرب بشار الاسد کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے شروع میں یہ کہا جاتا رہا کہ بعض ایسے عناصر کو سعودی عرب نے سپورٹ کیا بشار الاسد سے لڑنے کے لیے جو بعد ازاں داعش کا حصہ بن گئے، اگرچہ کہ داعش آج بذات خود سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے، سعودی حکومت کے لیے درد سر ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکہ اور مدینہ اور جو سعودی علاقے ہیں وہ بھی ان کا ایک ٹارگٹ ہے۔ تو داعش کو تو اب سپورٹ نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ہاں جو سنی ایلیمنٹ سے اور شیعہ کی جو لڑائی ہے، جو ایران اور سعودی عرب کی لڑائی چل رہی ہے، اس کے اثرات بالکل پڑ رہے ہیں، اور اس مسئلے کو روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ مسئلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، یہ جنگ فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران اپنے معاملات کو بہتر کریں۔
اچھا راشد حسین، کچھ عرصے پہلے گلف کوئلیشن دہشت گردی کے خلاف وہ ایک اتحاد بنا تھا سعودی عرب کی قیادت میں، تو ایسے میں سعودی عرب نے کیا اس کا فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا اس اتحاد کو استعمال کیا ہے؟ وہ فوجی کہیں ہیں یا بس محض ایک کاغذی کارروائی رہی ہے اب تک؟
دیکھیں ابھی تک تو اس پہ کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کا جو پہلا اسٹیپ تھا وہ بڑی حد تک ایک سیاسی فرنٹ بنانے کی کوشش تھی کہ اس خطے میں جو ایک چیس بورڈ شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے اس پہ ہر جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اپنے اپنے مہرے چل رہا ہے۔ جب ایران کا مسئلہ بڑھنا شروع ہوا اور ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہوتا ہے تو پھر سعودی عرب نے دیکھا یہ کہ اس کے اوپر جو امریکہ کی چھتری تھی، اس سیکیورٹی کی چھتری تھی، سیکیورٹی امبریلا جسے کہا جاتا رہا ہے، وہ اس کے متعلق سوالیہ نشانات پیدا ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ اس نے یہ جس اتحاد کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو بنانے کی کوشش کی اور 34-35 ملکوں کو یکجا کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 34-35 تمام کے تمام سنی ممالک تھے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ یہ ایران کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اکثر مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے خلاف ہو یا نہیں ہو یہ تو ایک بعد ازا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب نے ایران سے جو تھریٹ پرسپشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضرور یہ 34-35 ملکوں کی ایک اس طرح کا ایک کولیشن بنایا ہے، اور اگرچہ کہ ابھی تک یہ کاغذی کاروائی تک محدود ہے، لیکن اگر ان دونوں کے تعلقات خراب رہتے ہیں ایران اور سعودی عرب کے تو پھر اس پر یقیناً آگے پیش قدمی بھی ہوگی، کچھ فورسز بھی آئیں گی۔
خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے فرقہ واریت کی، شیعہ سنی جو محاذ ایک طرح سے بنے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ نے ذکر کیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ سنی ایلیمنٹس کی حمایت کرتا ہے، دوسری طرف ایران شیعہ ایلیمنٹس کی حمایت کرتا ہے، خاص طور پہ یمن کو اگر ہم لیں، اور یمن میں جو آج حملہ ہوا ہے آئی ایس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو رنگروٹ تھے یا جو نئے فوجی زیر تربیت تھے ان پر حملہ ہوا ہے، تو یہ بتائیے کہ وہاں پر سعودی عرب کا کردار کس طرح سے ہے، اور یہ جو القاعدہ وہاں پر ہے اور آئی ایس ایس ہے، ان کے آپس میں یہ بڑی گنجلک سی صورتحال ہے۔
دیکھیے جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے یمن کی تو وہ کہا جاتا تھا کہ شروع میں کہ یہ جو ایرانی انفلوئنس یمن میں بڑھ رہا ہے اور ایران جو ہوتھیوں کو استعمال کر رہا ہے سعودی عرب پر دباؤ بڑھانے کے لیے، ہم نے اسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو ہم نے وہاں روکنا ہے۔ چنانچہ مارچ 2015 میں یمن کی جنگ شروع ہوئی۔ اب اس جنگ نے کتنے اپنے مقاصد حاصل کیے یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے، لیکن اس میں ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ نظر آتا ہے جو اب سے 2 دن پہلے عادل الجبیر جو کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہے ان کا ایک بڑا دلچسپ بیان آتا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہوتی جو ہیں وہ تو ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ہماری اصل لڑائی داعش کے ساتھ ہے، ہماری اصل لڑائی آئیسس کے ساتھ ہے یمن میں۔ یہ ایک بڑی زبردست قسم کی تبدیلی ہے، اور اگر اس پر آگے بڑھا جاتا ہے تو پھر یمن کی صورتحال میں کچھ بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب تک کیفیت یہ تھی کہ ہوتھی جو وہاں کے ایک 30-40% آبادی پر ان کا کنٹرول ہے, ملک کا تقریباً 50-60% ٹیریٹری کو وہ اپنے ان کے قبضے میں ہے, آپ انہیں ایران کے کھاتے میں ڈال کر کے وہاں کوئی سیاسی ان سے بات نہیں کر کے کوئی سیاسی تصفیہ وہاں حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور یمن کا واحد حل سیاسی تھا, چنانچہ عادل الجبیر کے اس بیان کو آپ جوڑیں اس موجودہ کیفیت سے تو وہاں اب ایک نئی صورت حال ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں شاید سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوتھی نہ ہو اور القاعدہ اور داعش ہو. اور اگر یہ ہوتا ہے تو یہ اس پورے خطے کے لیے ایک بہت اچھی نوید ہے کہ وہ جو ایران اور سعودی عرب کی ایک پراکسی وار کم از کم یمن میں چل رہی تھی شاید اس کی انٹینسٹی میں تو کمی آئے, دوسری جگہوں پہ کمی آئے نہ آئے یہ تو اگلا, لیکن ایک جگہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ کمی آ جائے اور اس کے یقیناً بہت اچھے اثرات آئیں گے اس پورے خطے میں.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین, جو مشرق وسطی اور یمن میں ہونے والے تشدد میں فرقہ واریت کے عنصر کا تجزیہ کر رہے تھے. اور اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں پاناما لیگ سے پیدا ہونے والا سیاسی بحران عروج پر ہے, اور کل یعنی پیر کے روز وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے اس سلسلے میں خود پر لگنے والے الزامات کا جواب دینے کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہونے کا اعلان کیا ہے. اس سے قبل انہوں نے جمعے کے اجلاس میں شرکت کا کہا تھا مگر آئے نہیں تھے. میں نے پاکستان کے وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید سے پوچھا کہ کیا اس بار وزیر اعظم ایوان میں آئیں گے.
جی ضرور, کل پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی میں تشریف لے جائیں گے اور وہاں پہ جو بھی گرد اڑائی گئی ہے اس حوالے سے, جو حقائق توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے, حقائق کے منافی باتیں کی گئی ہیں, ان سب کے بارے میں پرائم منسٹر اظہار خیال کریں گے.
تو جو حزب اختلاف ہے انہوں نے کچھ سوالات تیار کیے ہیں اور سوالات بھیجوائے ہیں حکومت کو, کیا وہ ان سوالات کے جواب دیں گے یا جس طرح اس سے پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا اسی طرح کا ایک خطاب ہوگا اسمبلی ارکان سے؟
دیکھیے, جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان تمام الزامات کے بارے میں حقائق سے وہ آگاہ کر دیں گے. جہاں تک سوالات ہیں, سوالات کا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کوشچن آر میں سوالات کر سکتے ہیں اور کوشچن آر میں سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں.
یہ بتائیے کہ جو ارکان ہیں اسمبلی کے, چاہے وہ حکومتی ارکان ہوں یا وہ حزب اختلاف کے ارکان ہوں, ان کو بولنے کی اجازت ہوگی اس سیشن میں؟
دیکھیے, ہاؤس کے کسٹوڈین اسپیکر صاحب ہوتے ہیں اور اسپیکر جو ہیں انہیں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب اسپیکر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں, لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں تمام ہی لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی بالکل اجازت ہوتی ہے اور اس سے پہلے بھی کبھی کسی کو نہیں روکا گیا.
پاکستان کے وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید. اور اسی موضوع پر جب میں نے حزب اختلاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ڈیپیوٹی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی سے پوچھا کہ کیا حزب اختلاف وزیر اعظم کو بغیر کسی مداخلت کے بات کرنے کا موقع فراہم کرے گی.
دیکھیے, اسپیکر صاحب سے ہماری جو بات ہوئی تھی اس میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ماحول سازگار رہے اور پارلیمانی آداب اور دائرے کے اندر رہے. ہم چاہیں گے کہ وہ آئیں اور تسلی سے اچھے ماحول میں اپنی بات کر سکیں اور ہم تسلی سے ان کی بات سن سکیں. ہماری خواہش ہے کہ اپنی بات کرنے کے بعد وہ تشریف فرما ہوں اور ہمارا نقطہ نظر بھی سنیں. یہ ہم اسپیکر صاحب سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ, کیونکہ انہوں نے ساری کاروائی کو کنڈکٹ کرنا ہے, تو حکومتی وزراء سے بیٹھ کر اگر یہ بات طے کر لیں تو اپوزیشن انشاءاللہ پورا تعاون کرے گی.
اچھا, آپ نے کہا کہ پارلیمانی آداب کا خیال رکھا جائے, کوئی ہلڑ باریزی نہ ہو, کوئی اس طرح کی اور صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے جو مقصد ہے اس سیشن کا وہ فوت ہو جائے. تو متحدہ اپوزیشن نے کیا حکمت عملی اختیار کرنے کا سوچا ہے کہ وہ نعرے بازی اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں, ان کی اگر وہ تقریر کرتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے, اس کے لیے کچھ تدابیر کی گئی ہیں؟
جی, اپوزیشن نے کل 3 بجے قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں اپوزیشن پارٹیز کے پارلیمانی لیڈران تشریف ہوں گے. ہم حکومتی جواب کے منتظر ہیں اور حکومت کا جو رویہ ہے اس کے بارے پہ ہم ان سے سننا چاہیں گے اور اس کو سامنے رکھ کر کل ہم ایک مشاورتی ہمارا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں ہم اپنی حکمت عملی وضع کریں گے.
یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی جو متحدہ حزب اختلاف کا حصہ ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ متحدہ حزب اختلاف کل قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اپنی حکمت عملی کے سلسلے میں اجلاس کرے گی اور طے کرے گی. اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی, جہاں اس وقت سرخی ہے امریکہ جان بوجھ کر چین کی خراب شبی پیش کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اہم خبریں ہماری ویب سائٹ پر ہیں, پتہ ہے bbcurdu.com. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی گبول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
روس کے اسپورٹس منسٹر ویٹالی مٹکو نے کہا ہے کہ ان کا ملک اینٹی ڈوپنگ سسٹم کی پکڑ میں نہ آنے والے اپنے دھوکے باز ایتھلیٹس کی حرکتوں پر معذرت خواہ ہے. ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد روس کی اگست میں ریو اولمپکس 2016 میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تاہم مٹکو ڈوپنگ سے مبرہ روسی ایتھلیٹس کے دفاع میں کہتے ہیں کہ کھیلوں کے ضوابط وضع کرنے والی گورننگ باڈی کی جانب سے پابندی اٹھانے کے لیے درکار تمام اقدامات کیے جانے کے باوجود روس کے تمام ایتھلیٹس پر پابندی لگانا ناجائز ہوگا. پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ ایبٹ آباد میں جاری ٹریننگ کیمپ سے باہر ہو گئے ہیں. کھیل کے دوران ان کے گھٹنے پر پہلے سے لگی چوٹ پر گیند لگی اور اب وہ اگلے 4 ہفتے تک کھیل کے قابل نہیں ہیں, لیکن انگلینڈ کے خلاف 14 جولائی سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز کا حصہ ہوں گے. اٹالین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل آج سربیا کے نوویک جوکووچ اور برطانیہ کے اینٹی مرے کے درمیان ہے. جوکووچ کہہ رہے ہیں,
وی پلیڈ اے تھرلنگ میچ ان فائنلز آف مڈرڈ.
ہمارے درمیان مڈرڈ اوپن کے فائنل میں سنسنی خیز مقابلہ ہوا اور آج پھر میں جیت کے لیے پرجوش ہوں.
دوسری جانب اینڈی مرے ٹائٹل جیت کر انگلینڈ واپسی کے خواہش مند ہیں.
پریکٹس تو بہت کی ہے, امید ہے ٹرافی جیت کر جشن مناؤں گا اور یہ آج میری سالگرہ کے دن بہترین تحفہ ہوگا.
ٹاپ سیڈ سرینا ولیمز نے اٹالین اوپن ٹائٹل جیت لیا ہے. فائنل میں انہوں نے میڈیسن کیز کو 7-6 اور 6-3 سے ہرایا, جبکہ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے ڈبلز مقابلوں کا ٹائٹل جیتا انڈین ٹینس پلیئر سانیا مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس نے. فائنل میں انہوں نے روسی جوڑی یکیٹرینا مکاروا اور ایلینا ویزنینا کو شکست دے دی. فارمولا 1 کار ریس میں مرسیڈیز ٹیم کے 2 ڈرائیورز نکو روزبرگ اور لوئس ہیملٹن اسپینش گراں پری جاری نہ رکھ سکے, کیونکہ پہلی لیپ عبور کرتے ہی دونوں کی کارز آپس میں ٹکرا گئیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. گائیگی کے مقابلے یوروویژن میں یوکرین کامیاب. اس کے علاوہ آپ کے خطوں کے جواب اور وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات بھی سیربین کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے. اس وقت عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
عراقی دارالحکومت بغداد اور یمن کے جنوبی شہر مقلہ میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خودکش حملوں میں 34 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ بغداد میں گیس فیکٹری جبکہ مقلہ میں پولیس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ نیپالی حکومت دارالحکومت کٹمنڈو میں سینکڑوں مدیسی اقلیت سے تعلق رکھنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان نئے آئین کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مظاہرین نیپال کے اندر ہی ایک خود مختار وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اور ان کے دوست کے حالیہ قتل میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ چین نے امریکی محکمہ دفاع کی سالانہ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ پہ الزام لگایا ہے کہ وہ دفاعی پالیسیوں کے حوالے سے جان بوجھ کر چین کی خراب شبی پیش کر رہا ہے۔ اور فرانسیسی حکومت کی 17 سابقہ خواتین وزراء نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں سیاست میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے پر شکایت کی ہے۔
عبداللہ فاروقی سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان مخالف امن کمیٹی کے دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں بھی مسلح افراد کی فائرنگ سے طالبان مخالف سابق امن کمیٹیوں کے 3 رضاکار مارے گئے ہیں۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ سنیچر کی شام لنڈی کوتل تحصیل کے دور افتادہ پہاڑی علاقے بازار زخہ خیل میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ توحید الاسلام نامی حکومتی حامی امن کمیٹی کے دو کمانڈروں کے حامیوں کے درمیان کسی بات پر جھڑپ ہوئی جس پر دونوں جانب سے ایک دوسرے پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ فائرنگ میں 4 رضاکار ہلاک ہو گئے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مرنے والے افراد کا تعلق کس گروپ سے ہے۔ بعض مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلح جھڑپ توحید الاسلام کے دو دھڑوں کے درمیان ہوئی ہے جن کے درمیان کشیدگی پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ یاد رہے کہ بازار زخہ خیل لنڈی کوتل تحصیل کا ایک دور افتادہ علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں چند سال پہلے تک قلدم تنظیموں کا اثر رسوخ زیادہ سمجھا جاتا تھا، تاہم سیکیورٹی فورسز اور امن لشکروں کی کاروائیوں کی وجہ سے اس علاقے سے اب شدت پسندوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں شدت پسندوں اور امن لشکروں کے درمیان متعدد مرتبہ جھڑپیں ہو چکی ہیں جن میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں دو الگ الگ واقعات میں نامعلوم مسلح افراد نے سابقہ امن کمیٹیوں کے 3 رضاکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعات ٹانگ کے علاقوں جندر اور گومل بازار میں اس وقت ہوئے جب نامعلوم مسلح افراد نے حکومتی حامی سابق امن کمیٹیوں کے رضاکاروں پر فائرنگ کر دی جس میں 3 رضاکار مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والے افراد طالبان مخالف امن کمیٹیوں کے سرگرم رضاکار رہ چکے ہیں، تاہم ابھی تک کسی تنظیم کی طرف سے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں چند سال پہلے حکومت کی طرف سے شدت پسندوں کے اثر رسوخ میں کمی اور امن عام پر قابو پانے کے لیے امن لشکروں اور کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، تاہم اب بیشتر علاقوں میں امن کمیٹیاں یا تو غیر فعال ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود سابق رضاکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایسے حملوں میں اب تک درجنوں رضاکار مارے جا چکے ہیں۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور ابو سعد اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
ڈاکٹر تو بڑے بھائی کو بننا تھا، مگر جب حادثاتی طور پہ ڈوبنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تو والدہ کی خواہش کے احترام میں چھوٹے بیٹے ادیب الحسن رضوی نے خاموشی سے انجینئرنگ کے مضامین کو خیر بات کہا اور طب کے شعبے کو اپنا لیا۔ 1972 میں انگلینڈ سے سرجری میں مہارت کے بعد واپسی ہوئی۔ ادیب صاحب برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس نظام سے بہت متاثر تھے اور بائیں بازو کے طالب علمانہ پس منظر کے سبب ہر انسان کے بلا امتیاز مفت علاج کے حق پہ شدت سے قائم تھے۔ پر جواں سال ادیب الحسن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ سول اسپتال کراچی میں 8 بستروں پہ مشتمل یورولوجی کے شعبے سے ابتدا کی۔ 1989 میں یورولوجی وارڈ میں گردوں کے مفت ڈائلسس کی سہولت قائم ہوئی، لیکن ڈائلسس کسی مریض کی زندگی میں چند برس کا اضافہ تو کر سکتا تھا، اسے معمول کی زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر ادیب الحسن نے آس پاس کے طبی ماہرین کے سمجھانے بجھانے کے باوجود ایک مریض پہ 1985 میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا جوا کھیلا اور پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو گیا جہاں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مہنگا عمل بیرون ملک جائے بغیر اور مریض کے امیر و کبیر ہوئے بغیر بھی ممکن ہو گیا۔ یوں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کا باقی دنیا سے بھی تعارف ہو گیا۔ مگر اتنا مہنگا علاج مختصر سے سرکاری بجٹ میں مفت کرنا ناممکن سا خواب تھا۔ چنانچہ خدا ترس روسا نے انسٹیٹیوٹ کا ہاتھ تھاما اور کروڑوں روپے مالیت کا انفراسٹرکچر، جدید طبی آلات و تربیت اور مریضوں کی دیکھ بھال کا حمالیہ سر کرنے کی راہ نکلی۔ 2003 میں ایک اور سنگ میل طے ہوا اور جگر کے ٹرانسپلانٹ کا مرحلہ کامیابی سے عبور ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سالانہ 1.5 لاکھ افراد صرف اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کے ناکارہ اعضاء کی تبدیلی کے لیے صحت مند اعضاء عطیہ کرنے والے نہیں ملتے۔ اس رکاوٹ کو علماء کرام کے فتووں اور پارلیمانی قانون سازی کے ذریعے اگرچہ دور کر لیا گیا ہے، اس کے باوجود اب تک لگ بھگ 5,000 افراد نے ہی بعد از مرگ اپنے اعضاء عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بقول ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی، ایک ڈونر اگر چاہے تو مرنے کے بعد اپنے مختلف اعضاء کے عطیے سے 17 مریضوں کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ ایس آئی یو ٹی پاکستان کے مختلف علاقوں میں 8 ذیلی مراکز قائم کر چکا ہے۔ افغانستان تک سے لاچار مریض آتے ہیں، کسی کو واپس نہیں لوٹایا جاتا، کسی سے رقم نہیں لی جاتی۔ ہر سال 1 ملین سے زائد مریض ایس آئی یو ٹی کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں جب 2 روز پہلے ایک چینل اور ایک اخبار یہ خبر سامنے لائے کہ ایس آئی یو ٹی میں حیدرآباد سے ڈائلسس کے لیے آنے والی ایک مریضہ کا گینگ ریپ ہوا ہے، تو دل و دماغ کو 10,000 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ کراچی کے عیدگاہ تھانے میں مریضہ کے ایک رشتہ دار صدام کی مدعیت میں ایس آئی یو ٹی کے 6 نامعلوم ملزموں کے خلاف ایف آئی آر کٹی، ریپ کی تصدیقی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی۔ پولیس نے جب ایس آئی یو ٹی کے اندر ہر جگہ نصب سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی تفصیلی چھان پھٹک کی تو ایسے کسی واقعے کا سراغ نہ مل پایا۔ مریضہ جتنی دیر بھی ایس آئی یو ٹی میں رہی، اس کی فوٹیج موجود ہے۔ بلاخر پولیس کی اضافی تفتیش کے نتیجے میں ایف آئی آر درج کرانے والے مدعی صدام نے اعتراف کیا کہ ریپ ہوا، لیکن ایس آئی یو ٹی میں نہیں، اس گھر میں کہ جہاں مریضہ ٹھہری ہوئی تھی۔ پولیس نے اب غلط بیانی کے جرم میں مدعی، مریضہ اور اس کی بہن کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایس آئی یو ٹی کے ترجمان ڈاکٹر بخش علی کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ شاید اس لیے رچایا گیا تاکہ رمضان کے مہینے میں ایس آئی یو ٹی کو چندہ دینے والی خلق خدا کو برگشتہ کیا جا سکے، یا ممکن ہے کہ کوئی اور سازش ہو۔ ماضی میں عبدالستار ایدھی کو بھی یہ الزام لگا کے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی کہ ایدھی کا عملہ لاوارث لاشیں طبی اداروں یا جادو ٹونے والوں کو فروخت کرتا ہے، لیکن ایسے اداروں اور شخصیات پہ الزام لگانے والے اکثر جوابی سوالات کی تاب نہیں لا پاتے اور کسی پتلی گلی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔
وسعت اللہ خان کا یہ کالم آپ بی بی سی اردو .com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہونے والا یورو ویژن نامی گائیکی کا مقابلہ اس سال یوکرین نے جیت لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ فیاض احمد، یہ رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
گائیکی کے اس مقابلے میں روس بہت مقبول رہا، لیکن جب جیوری کی ووٹنگ کا آغاز ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کہ 61ویں یورو ویژن کا سہرا آسٹریلیا کے سر پر سجے گا۔ میزبان ملک سویڈن نے بھی آسٹریلیا کی ڈیمی ایمن کے اس گانے دا سانگ آف سائلنس کو ہی سب سے زیادہ پوائنٹس دیے۔ لیکن جب بات آئی عوام کے ووٹ کی تو روس اور یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی یورو ویژن پر بھی اثر انداز ہوتی دکھائی دی اور نقشہ ہی بدل گیا۔ They come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. ان بولوں میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے گھر آتے ہیں, تمہیں قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قصوروار نہیں ہیں. یوکرین کی گلوکارہ جمالا کا یہ گانا 1944 یعنی 1944 روسی سربراہ جوزف سٹالن کے دور حکومت میں کرائمیا میں ہونے والی نسل کشی پر مبنی ہے, اور عوام نے اسے 534 پوائنٹس دے کر پہلے نمبر پر پہنچا دیا. آسٹریلیا 511 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر, جبکہ فیورٹ روس 491 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. جمالا اس مقابلے میں شرکت کرنے والی پہلی کرامیائی تاتار ہیں. یہ گانا اس المیہ کو بیان کرتا ہے جس سے جمالا کی پردادی کو اس وقت گزرنا پڑا تھا جب 1944 میں روسی سربراہ سٹالن نے 200,000 سے زیادہ تاتاریوں کو وسط ایشیا کے بنجر میدانوں میں دھکیل دیا تھا. اس سفر کے دوران جہاں ہزاروں افراد کی جان گئی, وہیں بہت سے منزل پر پہنچنے کے بعد فاقوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے فرط جذبات سے مغلوب جمالا نے ووٹ کے لیے یورپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب کے لیے امن اور محبت چاہتی ہیں.
یہ تھے فیاض احمد, اور اب آپ کا خط ملا.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے, آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے,
اور میں ہوں نگار صدیقی, میرا بھی سلام قبول کیجیے. مٹی تھر سے ہمارے پرانے مکتوب نگار گنیش بالانی لکھتے ہیں, ہم پچھلے 50 برس سے بی بی سی کی اردو نشریات باقاعدگی سے سن رہے ہیں, کیونکہ یہاں ہم کو وطن عزیز کے بارے میں اور بیرونی دنیا کے متعلق بھی سچی اور کھری خبریں سننے کو ملتی ہیں, اور حالات حاضرہ پر دیانت داری سے بے لاگ تبصرہ بھی کیا جاتا ہے. علاوہ ازیں آپ ان سامعین کے خطوط بھی نشر کرنے سے نہیں گھبراتے جو سیاسی اور معاشرتی ناانصافیوں کا شکار ہوتے ہیں, اور نااہل, بدنیت, رشوت خور اور بدعنوان سرکاری عہدیداروں کے بارے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں. یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ صوبہ سندھ میں سرکاری بدعنوانیوں کی شرح ملک میں سب سے زیادہ ہے. سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ میں ایم پی اے سے لے کر تحصیل دار تک سب کے سب بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں, اور تعمیراتی سرگرمیوں کے نام پر سرکاری اہلکار اپنے پسندیدہ ٹھیکے داروں کے ساتھ مل کر ان خیالی سڑکوں اور ہوائی پلوں کے بل پاس کروا رہے ہیں جن کا وجود صرف کاغذات میں ہے. یہی وہ حالات ہیں جن میں ہم جیسے جمہوریت پسند لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسی جمہوریت سے تو مارشل لا ہی بہتر تھا.
گنیش بالانی صاحب, کسی قوم کی اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ایک جمہوری دور میں بھی لوگ فوجی حکومت کی تمنا کرنے لگے. آخر ہم نے ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے ادوار بھی تو دیکھے ہیں. اگر فوجی حکومتوں کے پاس ملکی حالات کو درست کرنے کا کوئی چھو منتر فارمولا ہوتا تو وہ پاکستان 1958 میں ایک آئیڈیل ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہوتا. جمہوری تجربے کا تسلسل چونکہ ہمیں نصیب نہیں ہوا, اس لیے آج بھی ہماری جمہوریت پالنے میں پڑی انگوٹھا چوستی ہے.
اسی سے ملتے جلتے موضوع پر ہمیں ایک مفصل خط دبئی سے موصول ہوا ہے. محمد رحمان لکھتے ہیں, خطوں کی محفل میں مشرق وسطی کے عیاش حکمرانوں کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے. آپ کے جو مکتوب نگار اس جملے کو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے تو شاید کبھی ملتان سے باہر قدم بھی نہ رکھا ہو, لیکن میں عرصہ دراز سے یو اے ای میں مقیم ہوں اور سنی سنائی باتوں کی بجائے صرف آنکھوں دیکھے حالات کا ذکر کرتا ہوں. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر, کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو. اگرچہ افریقی اور لاطینی امریکہ کے ملکوں میں بھی عامروں کی حکومتیں موجود رہی ہیں, لیکن یہ شرمناک حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ مطلق العنان عامروں کی اکثریت مسلم ممالک میں پائی جاتی ہے. ویسے تو یہ ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں, لیکن اگر وہاں کسی حکمران کے پاس دولت کی کمی واقع ہو جائے تو وہ اپنے اخراجات میں کمی لانے کے بجائے عوام کی خون پسینے سے کمائی ہوئی پونجی پر ڈاکہ ڈالتا ہے, اور محنت مشقت سے کمائے ہوئے رزق حلال کو بھی ان پر حرام کر دیتا ہے. ان نام نہاد اسلامی ریاستوں میں چونکہ حق رائے دہی کی آزادی نہیں ہے, اس لیے عوام کو تمام مظالم خاموشی سے سہنے پڑتے ہیں. عوامی آزادی کی علم بردار عالمی برادری بھی مصلحت کی چادر تان کر خاموش پڑی رہتی ہے, کیونکہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے کوئی بھی بگاڑ کر نہیں رکھنا چاہتا. آخر ان مظلوموں کو غاصبوں سے نجات دلا کر روٹی, کپڑا اور مکان اور سب سے بڑھ کر انصاف کون مہیا کرے گا؟
کوئی نہیں محمد رحمان صاحب. غریب اور بےکس آدمی کو اس کے حقوق کبھی تھالی میں رکھ کے پیش نہیں کیے جاتے. جب تک لوگ خود اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے, باہر سے مدد نہیں آیا کرتی. ویسے رحمان صاحب, حالات میں تھوڑی بہت تبدیلی تو نظر آ رہی ہے. عورتوں نے ڈرائیونگ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کامیاب تحریک چلائی ہے, اور محدود پیمانے پہ صحیح لیکن عوام کا حق رائے دہی بھی تسلیم کیا جا رہا ہے.
تخت نصرتی سے محمد صدیق کھٹک لکھتے ہیں, کرکٹ کی دنیا میں ہماری وہ درگت بنی ہے کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. جس بزدلانہ رویے کا اظہار ہمارے حکمران بھارت کے سامنے کرتے ہیں بالکل وہی معذرتی رویہ ہمارے کرکٹ بورڈ نے اپنا رکھا ہے. اور شاہد آفریدی کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہے کہ کوئی بھی دو ٹوک انداز میں اس سے بات نہیں کرتا. جب اس نے پہلی بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا تو فوراً اسے فارغ کر کے اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے تھی. بطور کھلاڑی بھی اس کی کارکردگی آئیڈیل نہیں رہی, چنانچہ اسے اب ہر طرح کے کرکٹ کو خیر بات کہہ کر آرام کی زندگی بسر کرنی چاہیے.
محمد صدیق صاحب, آپ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں اور آپ کا تخلص بھی ہے مجبور, تو ہم سے کوئی شعر و شاعری کی بات کیجیے. آپ تو ہاتھ دھو کے کرکٹ اور آفریدی کے پیچھے پڑ گئے. ویسے آپ کے فرمودات اس نشریے کے ذریعے متعلقہ افراد تک پہنچ رہے ہیں, اس گزارش کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد.
شہر باندھی ضلع نواب شاہ سے غلام محمد مدی لکھتے ہیں, سندھ میں تعلیم و تدریس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر آپ کی اردو سروس سے کئی رپورٹیں سنی اور بہت سے سامعین نے آپ کو اس بارے میں خطوط بھی روانہ کیے, لیکن حیرت ہے کہ مسئلے کے ایک خوفناک پہلو پر کسی نے بھی روشنی نہیں ڈالی. حقیقت یہ ہے کہ کتاب اور قلم سے رشتہ ختم ہوتے ہی طالب علموں نے نشے سے دوستی کر لی ہے. شہروں میں گٹکے کی وبا اتنی عام ہو گئی ہے کہ اسکول سے بھاگا ہوا ہر نوجوان اس میں مبتلا دکھائی دیتا ہے. ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو تعلیمی اداروں کی طرف واپس لانا جوئے شیر کھودنے سے کم نہیں ہے. چنانچہ حکومت سندھ کو اس نیک مقصد کے لیے غیر معمولی جد و جہد اور مشینری جذبے کی ضرورت ہے. ہر گزرتا ہوا دن نشے باز نوجوانوں کی تعداد میں اضافے کی گھنٹی بجا رہا ہے, اور اگر آج اس افریت پر قابو نہ پایا گیا تو کل یہ ہم سب پہ قابو پا کر ہم سے منمانی کروائے گا.
توجہ دلانے کا شکریہ مری صاحب. آپ پہلے بھی اہم معاشرتی مسائل سے حکام کو آگاہ کرتے رہے ہیں. امید کرنی چاہیے کہ حکام آپ کی تنبیہ پہ کان دھریں گے اور بھٹکے ہوئے آہوؤں کو سوئے حرم لانے کے لیے کوئی جامع منصوبہ ضرور تیار کریں گے.
سیالکوٹ کینٹ سے محمد انور کاظمی لکھتے ہیں, بی بی سی کی ہندی سروس والوں سے گزارش ہے کہ اپنی زبان کو ذرا سادہ اور آسان فہم بنائیں تاکہ اردو والے بھی بھرپور استفادہ کر سکیں. دراصل جب تک جہانما چل رہا تھا ہمیں ہندی سروس کی خبر تک نہ تھی, لیکن اب جبکہ اردو والوں نے اپنی صبح کی نشریات ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہیں, اردو سروس کے صبح خیز سامعین کا گزارا صرف ہندی سروس پر ہے. ہم چونکہ عرصہ دراز سے ہندی فلمیں دیکھ رہے ہیں جنہیں سمجھنے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی, اس لیے ہم نے یہ غلط مفروضہ قائم کر لیا تھا کہ ہندی کی خبریں بھی سمجھ میں آ جائیں گی, لیکن یہاں تو زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے.
کاظمی صاحب, خبروں کی زبان روزمرہ بول چال سے بہرحال مختلف ہوتی ہے. پاکستانی فلموں میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے, کیا وہی زبان ریڈیو پاکستان کی خبروں میں بھی استعمال ہوتی ہے؟ جی نہیں.
لیکن عارف, اردو خبروں کی زبان تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن ہندی سماچار تو سنسکرت سے بھری ہوتی ہیں.
ہاں, اگر ہندی والوں سے پوچھیے تو انہیں اردو کی خبریں عربی فارسی سے بھری ہوئی نظر آئیں گی. یہ تو اپنے اپنے نقطہ نظر کی بات ہے.
میں پچھلے دنوں اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں صبح کی خبریں سن رہی تھی. اگر میں نے پہلے سے انگلش خبریں نہ سنی ہوتی تو کبھی پتا نہ چلتا کہ وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں ہندی میں.
جی ہاں, جسے ہم اردو میں آبنائے ہرمز کہتے ہیں, یعنی وہ آبی گزرگاہ جو خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملاتی ہے اور تیل بردار جہازوں کا بڑا اہم راستہ ہے. ہندی میں آبنائے کو کہتے ہیں جل ڈمرو مدھ. لفظ آپ کو چاہے عجیب لگتا ہو لیکن بڑا منطقی ترجمہ ہے, یعنی پانی کی ڈگڈگی کا درمیانی حصہ.
سامعین, آپ بھی ہمارے یہاں سے استعمال ہونے والے کسی لفظ کا مطلب جاننا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچی.
آئندہ اتوار کو اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر ہو جائیں گے. نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت.
اور اب سنتے ہیں اگلے ہفتے آنے والی ایک ڈراؤنی فلم کی ٹیم سے فیفی ہارون کی گفتگو.
کہہ رہا تھا میں آگے نہیں جانا چاہتا. یہ کیا چیز ہے؟
یہ جگہ کافی ہانٹڈ ٹائپ نہیں ہے؟
ایاز, آپ کی فلم عکس بند 20 تاریخ کو ریلیز ہو رہی پورے پاکستان میں. یہ ایک ہارر فلم ہے, پاکستان میں شاید پہلی فاؤنڈ فوٹیج ہارر فلم ہے. تو یہ ہے کہ 6 دوست جو ہیں وہ ایک فلم بنانے جاتے ہیں.
جی.
اور وہاں جو ہے بڑی عجیب قسم کی انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے.
جی, اور وہ انہی کے کیمرے میں کیپچر ہو جاتی ہے.
پلیز دیکھ کے
بنانے یہ اپنی فلم گئے ہوتے ہیں, ان کی خود کی فلم بن جاتی ہے.
اچھا, تو فلم کے اندر فلم بن رہی ہے.
جی ایگزیکٹلی.
اچھا ایاز, آپ کافی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں اس فلم کے حوالے سے. تو پروڈیوسر بھی آپ ہیں, کو رائٹر بھی آپ ہیں, آپ اس میں ایک کردار بھی ادا کر رہے ہیں سنی کا.
جی ہاں, یہ میں نے اپنے آپ کو گندے کی مشین میں دے دیا تھا.
اچھا اچھا,
ہر طرح سے ہر کچھ کرنا.
تو جوس جو نکل کے آئے گا وہ اچھا ہوگا,
میٹھا ہوگا. فان فوٹیج ہوتی کیا, میں یہ بتا دوں اپنے سامعین کو کہ وہ فلم جس کو ہم بالکل ایسے ریئل ویڈیو ٹیپ یا ریئل ویڈیو فوٹیج ٹریٹ کریں,
فرسٹ پرسن,
ہاں پوائنٹ آف ویو مووی پوری ہو, جو انہیں میں سے ایک کردار ہے جو اس فلم کو کیپچرائز کر رہا ہے, جو اس کی فوٹوگرافی کر رہا ہے. اور اسی لیے ہم نے فلم کا نام بھی عکس بند رکھا تھا, کیونکہ عکس بندی اردو میں سنیماٹوگرافی کو کہتے ہیں, تو اس سے اچھا فاؤنڈ فوٹیج مووی کا نام پاکستان میں ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ ایک واقعہ جو کہ ان دوستوں کا تھا جو کہ کیمرہ میں کیپچر ہو گیا. کہانی یہ ہے کہ چھ دوست ہیں جو کہ فلم میکنگ کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں, تو انہوں نے پیسے ملا کے اپنی فلم بنانے گئے ہیں یہ. اور
کہاں جاتے ہیں؟
یہ جاتے ہیں ڈرگ لیک لڑکانہ کے ایک جنگل میں.
اچھا,
پاکستان کا وہ ویژول, مطلب وہ جنگل, وہ امیزون کی ریپلیکا ایک طرح سے ہمارے پاس موجود ہے, لیکن کبھی پاکستان کا وہ ایریا شوٹ ہی نہیں ہوا تھا. ہم نے پہلی بار پاکستان کے جنگل کو شوٹ کیا کہ پاکستانی جنگل کیسا ہوتا ہے, کیونکہ ہارر جب تک ریئلسٹک نہ ہو وہ ہارر لگتا نہیں ہے. تو جتنی بھی
مطلب زیادہ جو فلم ڈرائے
بالکل بالکل حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے یہ. ہماری کوشش یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں بہت ساری فلمیں بن رہی ہیں, انڈسٹری کا ریوائول ہو رہا ہے, ہر طرح کی فلم بن رہی ہے, لیکن ایک ایک جگہ خالی تھی ہارر موویز کی. اور اسپیشلی کیونکہ آپ نے دیکھا ہو پاکستان میں ہارر کی ایک آڈینس موجود رہی ہے.
یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ہے پاکستان میں ہارر فلم کی آڈینس.
بالکل ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جب انیبل لگی تھی ایک ہالی ووڈ کی ہارر مووی, تو اس نے اچھا خاصا بزنس کیا تھا, مطلب جتنا لوگوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. تو وہاں سے ہمیں اور موٹیویشن ملی تھی کہ ہاں یہاں ایک آڈینس ہے موجود جو کہ ہارر فلمز دیکھنا چاہتی ہیں.
جو کریٹو آئیڈیا ہے یہ آیا کس طرح؟
بیسیکلی انیشل آئیڈیا تو عمران بھائی کا تھا,
انہوں نے, عمران جو آپ کے ڈائریکٹر,
عمران جو ڈائریکٹر ہمارے, عمران حسین,
جو میرا خیال لڑکانے میں ہی رہ گئے.
نہیں لڑکانے میں نہیں رہے گا, ان کی آج کل میٹنگ تھی اس لیے وہ نہیں آ سکے.
اگر ان کی کوئی فاؤنڈ فوٹیج مل جائے بعد میں تو وہ بھی فلم میں آپ لگا دیجیے.
جی بالکل, وہ عکس بن ٹو ہوگی. تو بیسیکلی آئیڈیا عمران بھائی کا تھا, لیکن وہ اسٹوری ڈفرنٹ اسٹوری تھی. وہ ایک ہسبینڈ وائف کی اسٹوری تھی. تین مہینے میں ہم اس پوائنٹ پر پہنچے کہ ہم ایک ہسبینڈ وائف کی اسٹوری کو کمپیکٹ ورژن کو پاکستان میں نہیں بنا سکتے یہاں پہ, کیونکہ آڈینس کو تھوڑا سا مسالہ چاہیے ہوتا ہے, تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ڈفرنٹ کائنڈ آف کیریکٹر چاہیے ہوتے ہیں. پھر یہ پاکستان کی سب سے جلدی شوٹ ہونے والی فلم ہے. 12 دن میں اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی.
12 دن میں جلدی کا کام کبھی کبھی صحیح نہیں نکلتا.
نہیں, لیکن ہم جس جگہ پر تھے, پھر وہ واقعی میں ایک جنگل تھا جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی, جہاں پہ ٹیلی فون سگنلز بھی نہیں آتے تھے, جہاں پہ کوئی شاپنگ مال بھی نہیں تھا.
شاپنگ مال مطلب بیچ میں, شاپنگ مال کہاں سے یاد آ گیا؟
تو کہہ رہا ہوں, اکثر ہم جاتے ہیں نا آؤٹ ڈور شوٹس کرنے, تو ہم یہ کہ دن میں شوٹ کرے تو رات میں شاپنگ بھی چلے گئے, تو وہاں پہ کوئی آپشن نہیں تھا.
ایک تو یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہم جنگل میں بھی جا رہے ہیں تو شاپنگ مال جو ہے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ یہاں گوچی اور ارمانی اور ایچ ایس وائی نہ ہو تو کس طرح گزارا ہوگا. دانیال افضل خان جو ہیں آیان کا رول ادا کر رہے ہیں اس فلم میں, اور آیان جو ہیں وہ پاکستانی ہیں مگر باہر ملک میں رہتے ہیں اور اپنی گریجویشن کے بعد پاکستان واپس آئے. دانیال, یہ رول جب آپ نے پڑھا یا آپ کو آفر ہوا, اس میں کیا خاص بات آپ کو لگی؟
کیریکٹر بہت اسٹرانگ تھا. اسٹرانگ ان سینس یہ ہے کہ تھرو آؤٹ اپنی ڈومیننس شو کرتا, اس میں پرفارمنس کا بڑا مارجن ہے.
دانیال, یہ بتائیں کہ جب آپ یہ فلم شوٹ کر رہے تھے, اس میں ایکٹنگ کرتے کرتے کچھ ڈر لگا تھا آپ کو؟
ڈر ہی لگا تھا.
اچھا,
ففی بیسک اس کا ریزن تھا کیونکہ لوکیشن بہت اسکیری تھی. وہ آیاز نے جیسے بتایا کہ بیوٹی تو تھی نو ڈاؤٹ, لیکن وہ بیوٹی ساری تب تک تھی جب تک مغرب نہیں ہوتی تھی. یہاں مغرب کی اذان ہوئی اور وہ جو ہے ایک فرائیڈے دی 13 کا پرفیکٹ انوائرمنٹ بن جاتا تھا ادھر. اور جو جنگل ہے وہ بہت زیادہ ڈینس ہے, مطلب ایک, اور ہمارے پھر ہارر سیکوینسز آبویسلی رات میں تھے, تو ڈر لگنا تو بنتا ہی تھا. اس اتفاق سے ہر دن جس دن ہم نے ہارر سیکوینس شوٹ کرنا ہوتا تھا, وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے اسی ٹائپ کا ایٹماسفیئر خود ہی بن رہا ہوتا تھا, جیسے ہوائیں چل پڑی ہیں یا چمگادڑ اڑ کے آ رہے ہیں یا مچھلیاں چلنے لگ گئی ہیں.
مطلب ان ایفیکٹس پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں,
ایکٹنگ میں بھی آسانی ہو گئی, آلریڈی ڈرا دیا.
اچھا شہزین, آپ سے بات ہوتی ہے تھوڑی. شہزین راحت جو ہیں وہ سعدیہ کا کیریکٹر ادا کر رہی ہیں اس فلم میں. جب فلمنگ ہو رہی تھی سب سے زیادہ چیخا کون؟
چیخا جو,
یا سبھی چیخ رہے تھے تھوڑا بہت؟
نہیں, ٹو بی آنیسٹ میرا ہی کیریکٹر تھا جو میں ہی سب سے زیادہ چیخ رہی تھی. ویسے تو یہ تھا کہ
سب طرح چیخ رہی تھی. سر سنا تو دوں؟
نہیں, وہ چیخیں اسی وقت وہیں پہ نکل رہی تھی جب ہم لوگوں کی ایک ساتھ ایک ممبر جو ہم لوگ کھو گئی تھی اس کو ڈھونڈتے وقت کے لیے وہ نکل رہی تھی.
اور بیچاری عالیہ جو ہیں جو غائب ہو گئی تھی,
انہیں کے لیے ہم چیخ رہے تھے.
معروف رضوی نے وہ کردار ادا کیا اس فلم میں. ہاں, تھوڑا سا سپوزیشن ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں زیادہ ڈرتی ہیں, تو یہی ہوا.
नहीं, टू बी ऑनेस्ट कि मुझे जो लग रहा था कि वहाँ पे जो लड़के थे वो ज्यादा डर रहे थे इन कंपैरिजन मेरे और मारुख के. मैं ये करती होती थी और मारुख हम लोग दुआएं पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं और हम लोग इस बिलीव के साथ निकल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हमने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है.
कैसे लगा एक हॉरर फिल्म में काम करके?
इन इट सेल्फ पूरा ट्रिप बहुत एडवेंचरस था. जो वो जगह थी वहाँ पे शूट करना, जो लोकेशन, इट वॉज मोर लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम.
और कोई फाइव स्टार होटल तो नहीं होगा?
बिल्कुल नहीं था. किसी भी तरीके की आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैसिलिटी अवेलेबल थी, मतलब जो नॉर्मल हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब कुछ भी नहीं था. देयर वाज बेसिकली दिस गेस्ट हाउस देयर जो कि जंगल के बिल्कुल बीच में था. हम लोग वहीं स्टे कर रहे थे. होती है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हर साइड पे होती है, लेकिन व्हेन यू आर एट सच रिमोट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस तो वहाँ पे ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं.
अयाज, इतनी कम हॉरर फिल्म्स आई हैं और पाकिस्तान में और उतनी लार्ज स्केल पे रिलीज भी नहीं हुई, तो ये पहला कदम है इस किस्म की फिल्मों के लिए?
अक्सबन की खास बात यह है कि एक तो हम फिल्म्स ऑन बोर्ड है हमारे साथ, हम फिल्म्स एंड एवरीडी पिक्चर्स, उसके अलावा फिर और हमारी पीआर कंपनीज भी हमारे साथ काम कर रही हैं. तो आई गेस इस तरह से हॉरर मूवीज प्रमोट नहीं हुई थी पहले पाकिस्तान में, तो ये हो रही है. और अक्सबन की एक और खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह आपने कहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रही थी या हमने क्यों बनाई है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि फाउंड फुटेज जॉनर हमने इसलिए चूज किया था कि देखें बॉलीवुड में एक एक्शन कॉमेडी फिल्म या रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास, लगभग सबसे कम बजट वाली बता
उसमें तो आप 50 फिल्में बना लें.
बिल्कुल, तो वो बनती है इतनी की. लेकिन जब वही उसी जॉनरा की फिल्म पाकिस्तान में बनती है तो वो हम बनाते हैं 10 करोड़ में. ठीक है, अब इंडियन 50 करोड़ यानी पाकिस्तानी कर लेता तो उसको अराउंड हो जाता है 100 करोड़. उसी जॉनरा की फिल्म हम पाकिस्तान में बना रहे हैं 10 करोड़ की, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन हम नहीं दे सकते थे. लेकिन फाउंड फुटेज जो फिल्म होती है वो अमेरिका में भी इतनी की बनती है, वो जापान में भी इतनी की बनती है और पाकिस्तान में भी इतनी की ही बनी
और तो पैसे बना भी लिए.
जी एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप ब्लेयर विच को देखें या पैरानॉर्मल एक्टिविटी,
किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो फिल्में जो हैं वो इतना सारा पैसा कमा सकती हैं.
एग्जैक्टली, तो हमारा भी ये हम देखें मेन मकसद पैसा बनाना नहीं था, पहली लालच ये नहीं थी, पहली तो अच्छी फिल्म.
देखें बात तो ये है कि ठीक है अच्छी फिल्म बनाना तो बहुत जरूरी है,
बिल्कुल,
मगर कमर्शियली वायबल भी हो. क्योंकि जब तक आपकी फिल्म कमर्शियली वायबल नहीं होती तो उसमें पैसे डूबते ही हैं, बनते नहीं हैं.
जी जी बिल्कुल.
फंड्स किस तरह आपने
इसके? ये सेल्फ फाइनेंस थी, ये हमने किसी चैनल से या किसी फाइनेंसर से पैसे नहीं लेते.
क्योंकि रिवाइवल या जो भी आप कहें अगर हो रही है इस वक्त, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, मगर जो भी फिल्में बनाते हैं वो ज्यादातर अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं.
जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इंडस्ट्री बनी नहीं है. एक चीज अच्छी हो गई फिफी की, अभी जितनी मूवीज आई हैं पिछले दो तीन सालों में जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है उनसे, एक तो ये कि फाइनेंसर्स को बड़ी मोटिवेशन मिली है, उसके अलावा अभी सुनने में आया कि बैंक्स भी लोन देना स्टार्ट हो गई है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है फिल्म मेकर्स के लिए कि जिनके पास जो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या जिनके पास बजटिंग का प्रॉब्लम था तो वो ये बैंक से रुजू कर सकते हैं. तो बैंक्स भी अब क्योंकि उनको दिख रहा है कि हाँ रेवेन्यू बना रही है फिल्म्स, तो वो बैंक खुद अब उनको लोन दे रही है कि हाँ ठीक है आप पैसा लगाएं. देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों में जो फ्रिक्वेंसी रही है फिल्म मेकिंग की हर साल बढ़ती रही है, तो उसमें ये कि
कमर्शियल और अभी सक्सेसेस भी ज्यादा हो रही हैं.
एग्जैक्टली इसलिए ब्रांड्स भी ज्यादा आ रहे हैं अब, कंपनीज भी आ रही हैं ज्यादा, नए फिल्म मेकर्स भी आ रहे हैं बाहर से इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं अब, तो उनको हाँ रेवेन्यू दिख रहा है तभी आ रहे हैं वो लोग. 2013 में फिल्म आना स्टार्ट हुई थी तो साल में 3 फिल्में आती थी, फिर अब जो लास्ट ईयर गुजरा है 2015 के अगस्त में ही सिर्फ 6 फिल्में आई थी अगस्त सितंबर में.
अच्छा दानियाल, ये मुझे बताएं कि क्या तैयारी की आपने इस फिल्म के लिए?
फिजिकली आई हैड टू गेट रेडी, क्योंकि फिल्म की रिक्वायरमेंट थी कि जो लीड कैरेक्टर है थोड़ा सा स्टडली दिखाना है या फिजिकली स्ट्रांग दिखाना
है. अच्छा, यू आर द आई कैंडी फॉर द फिल्म.
नहीं, आई वुड लव टू से दैट. ठीक है, ओके, आई एम, या थोड़ा सा नार्सिसिज्म चलता है.
जिम में काफी टाइम आपने गुजारा?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रेगुलर उसके लिए वर्कआउट किया था, बिकॉज थ्रू आउट जो है मैं स्लीवलेस पहना हुई है और मैं अपने साथ में भी डंबल्स लेके गया, जिसपे शुरू में तो बड़ा मजाक उड़ाते थे लेकिन बाद में खैर बहुत काम आए.
अयाज, आप प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के और आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है 20 तारीख को अगले हफ्ते, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी इस फिल्म से?
कि एक नई अटेम्प्ट है, नए चेहरे हैं, एक स्टीरियोटाइप मतलब जो हम एक पाकिस्तान में बन गया था ना कि वही 5-7 चेहरे हैं जो हर जगह आ रहे हैं, वही टीवी पर हैं, वही फिल्म्स में हैं, वही हर जगह हैं, तो आई गेस वो स्टीरियोटाइप ब्रेक होगा अब और नए चेहरों को वाकई आना चाहिए आगे, क्योंकि इस मुल्क में बेतहाशा टैलेंट है, बहुत ऐसे न्यू कमर्स हैं कि जो आइडियल है फिल्म्स के लिए लेकिन जस्ट बिकॉज के यहाँ पर उनको चांसेस नहीं मिल रहे तो उनके मतलब करियर फ्लरिश नहीं कर पा रहे. तो आई गेस नए चेहरे हैं, नई स्क्रीन है, नया फॉर्मेट है,
कि बस लोगों को डरा के घर भेजें.
बिल्कुल, एक नया जॉनर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है. अब तक फाउंड फुटेज दुनिया में सिर्फ 8 मुल्कों में बनी है, पाकिस्तान नवा.
یہ انٹرویو آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی سن سکتے ہیں. آج کا سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر فیاض احمد. لندن اسٹوڈیوز میں تکنیکی فرائض پیم ٹیلر نے انجام دیے, جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق نے. سیربین کی ٹیم کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ.
عراقی دارالحکومت بغداد اور یمن کے جنوبی شہر مکلہ میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خودکش حملوں میں 34 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں. نیپالی دارالحکومت کاٹمنڈو میں سینکڑوں مدیسی اقلیت سے تعلق رکھنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان نئے آئین کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپیں ہوئی ہیں. مظاہرین نیپال کے اندر ہی خود مختار وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اٹلی کی وزیر صحت نے ملک میں بچوں کی سہولیات میں اضافے کا اعلان کیا ہے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کریں, جس سے ملک کی شرح پیدائش بہتر ہو سکے. اور ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے میکس ورسٹاپن فارمولا 1 کار ریس جیتنے والے, تاریخ میں کوئی بھی گراں پری ریس جیتنے والے کم عمر ترین ڈرائیور بن گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ فارمولا 1 گراں پری ریس جیتنے والے ہالینڈ کے پہلے شہری بھی بن گئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.